چاند یا رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لوگ اور غور سے دیکھتے ہیں, اور چونکہ مشکل سے نظر آتا ہلال پہلا جو پہلی رات کا چاند ہے, تو جو ہی کسی کو نظر آتا تو وہ زور سے چیختا, وہ کہتا وہ چاند نظر آ گئے, آگا ہلال, وہ زور سے آواز نکلتا اس کے منہ سے, زور سے آواز نکلتی. اس کا پہلی رات کے چاند ہلال کو دیکھ کر زور سے آواز دینا کہ وہ ہلال نظر آ گیا, اس عمل کو عربی زبان میں احلال کہا جاتا. اس پہلی رات کے چاند کو دیکھ کر زور سے آواز نکالنے کے عمل کو احلال, وہ جو اعلان کرتے اور اظہار کرتے کہ وہ چاند نظر آ گیا, اس فکرے کو احلال کہتے, اس بولنے کو کہ چاند کا اظہار ہو گیا, احلال ہو گیا. اب یہ عمل چلتا رہا تو وہ اس پہلی رات کی جو آواز بلند ہوتی, جو آواز شور بلند ہوتا ایک اسپیسیفک ایونٹ پر, ایک اسپیسیفک ایک خاص موقع اور محل پر آواز اونچا کرنا کہ وہ چاند نظر آ گیا, اس کو احلال کہا. پھر چلتا چلتا اس لفظ کے استعمال کو وسیع کیا گیا, حتیٰ کہ پھر کیا ہوا وسیع کہ جب بچہ پیدا ہوتا کسی عورت کے ہاں تو وہ بچیوں کو تو زندہ مار دیتے تھے, گرگیر کر دیتے تھے, قریش جاہل لوگ تھے, مشرکانہ زمانہ تھا, اور وہ بچے کا انتظار ہوتا تھا ہر کسی کو. اب جب ماں کی ڈلیوری کا وقت آتا تو سارا خاندان جمع ہوتا انتظار میں ہوتے کہ کیا خبر آتی, بچہ پیدا ہوا, بیٹی پیدا ہوئی یا بیٹا پیدا ہوا. اب جب وہ بچہ پیدا ہوتا تو وہ بیٹے کا ان کو انتظار ہوتا, تو پیدا ہوتے جو بچہ چیخ نکالتا ہے, روتا ہے, وہ جو اس کا پہلا رونا ہوتا بچے کا جو چیخ نکلتی, اس پہلے رونے کو احلال کہا جاتا. وہ بھی ایک ایونٹ تھا, وہ تھا ایونٹ آف مون سائٹنگ, ہلال دیکھنے کا ایونٹ, اور اس پر ایک آواز بلند ہوتی تھی. یہ تھا ایونٹ آف ڈلیوری یا ایونٹ آف چائلڈ برتھ, بچے کی پیدائش کا ایونٹ. اس پر آواز بچے کا کی چیخ نکلتی, کہتے احلت سبیو, بچہ چیخ اٹھا, یعنی بچے کی پہلی چیخ آئی, پہلی چیخ کو احلال کہتے, تو تسلی ہو جاتی کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے. پھر وہ دیکھتے اشتہا جو ہوتا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, تو ایک ایونٹ کو جمع ہوتی اور وہاں آواز نکالتی. تو گویا اس میں یہ معنی پیدا ہو گیا کہ کسی خاص ایونٹ پر آواز کو بلند کرنا, یہ مفہوم احلال میں ڈال دیا گیا. چنانچہ جب وہ مشرکانہ ذبح کا وقت آیا اور بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنے لگے تو اس کا بھی یہی لفظ کو ایکسپینڈ کر دیا. جانور لائے کسی جگہ رکھے اور رکھ کے اس کو گرا کے کہا یا لات, چھری چلاتے ایونٹ ہوتا تھا, ایونٹ جانور کو ذبح کرنے کا, اور اس ایونٹ پر آواز بلند کرتے حبل یا حبل یا منات یا عزا. یہ جو اس کی ایونٹ آف سلاٹر پر اس کو ذبح کرنے کے ایونٹ پر جو آواز بلند کرتے بت کا نام لے کر, اس رب اس صوت کو آواز بلند کرنے کو ان دا ذبح, اس کو عربی لغت میں ہلال کا نام دے دیا گیا. لہذا اب ہلال کا معنی لغت عرب میں ہوا رب اس صوت ان دا ذبح, ذبح کے وقت آواز بلند کرنا, اس کو ہلال کہتے ہیں. اب جو شخص اس کو منسوب کر دیا گیا, غیر اللہ کا نام آ گیا اور غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا یا مختلف چیزوں پر اس کو لے جانا, یہ وہ شخص ہی استعمال کر سکتا ہے جس کو لغت عرب اور اس کی پوری بیک گراؤنڈ کا سرے سے علم نہ ہو. یہ اس کا سارا پس منظر ہے, اور صحیح بخاری میں بھی ایک مقام پر خود اسی معنی کی تائید اس روایت کے اندر ملتی, بخاری شریف کے اندر بھی جو میں نے بیان کیا. تو اب اس کا معنی ہوا, تمام مفسرین جو ہوئے قدیم انہوں نے اس کے تحت جہاں بھی ترجمہ کیا انہوں کا رفع الصوت عند ذبحہ, کہ جانور کی ذبح کے وقت غیر اللہ کے نام کو بلند کرنا, اس کو قرآن نے اس آیت میں حرام کیا ہے. لہذا ترجمہ ہوگا, وہ جانور, صرف وہ جانور حرام کر دیا گیا جسے ذبح کے وقت جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے, بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے کسی اور کا نام, خواہ وہ رسولوں میں سے کسی کا نام کوئی پکار دے اللہ کے نام کی بجائے, خواہ وہ اولیاء میں سے, خواہ وہ غوث پاک کا نام, خواہ وہ امام حسین کا نام, خواہ وہ داتا گنج بخش کا نام, کسی کا بھی نام اللہ کا چھوڑ کر کسی اور کا نام پکارنے سے جانور حرام ہو جائے گا, کیونکہ ذبح جو ہے وہ صرف اللہ کے نام سے, ذبح اللہ کے نام سے. رہ گیا ان کی طرف منسوب کرنا کہ یہ جانور جو اللہ کے نام پر ذبح ہوا اس کا گوشت جو ہے صدقہ خیرات ہوگا, حضور غوث پاک کی روح کو اسال ثواب ہوگا, حضور داتا گنج بخش کی روح کو صدقہ اسال ثواب ہوگا, امام حسین کی روح کو نیاز و صدقہ ہے اللہ کا, اللہ کا, اور ان کو اسال ثواب ہوگا. ان کا ختم ہے بمانا اسال ثواب, ان کا ختم ہے بمانا. تو یہ جو منسوب ہونا اس کا شریعت میں کسی جگہ ممانعت نہیں ہے, بلکہ یہ منسوب ہونا احادیث میں کثرت سے ثابت ہے. یہ پھر کسی اور مقام پر آگے چل کے بیان کریں گے. ایسی چیزوں کا منسوب ہونا شریعت میں اور احادیث میں کثرت کے ساتھ ثابت. نمازوں کے اوپر اس طرح منسوب ہوتے, یعنی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرضی ہے, کچھ لوگ ایک مسجد میں نماز کے لیے جانے لگے, مسجد عشار عراق کی سرحد پر, تو جانے لگے تو کسی نے پوچھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم میں سے کوئی ہے جو وہاں جا کر دو نفل نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے کہے حاضر ہی لے ابی ہریرہ, یہ نماز ابو ہریرہ کے لیے ہے, یہ نماز ابو ہریرہ کے لیے. اب نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے. مگر حدیث پاک میں ہے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کوئی ہے جو دو نفل پڑھ کے کہے یہ ابو ہریرہ کے لیے, تو غیر اللہ کی طرف منسوب ہو گئی نا, حضرت ابو ہریرہ کی طرف منسوب ہو گئی. مگر یہ سنت ہے, اس کو کسی نے وعدہ کیا جا کے پڑھی, حضور علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی تھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی. تو مسئلہ کیا ہوا, جب کہا کہ یہ ابو ہریرہ کے لیے ہے, اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں تھا کہ عبادتاً ابو ہریرہ کے لیے, عبادتاً اللہ کے لیے, ثواب کے ایصال کرنے کے لیے ابو ہریرہ کے لیے, تاکہ پڑھ کے میں اس کا ثواب ابو ہریرہ کو دے رہا ہوں کہ باری تعالیٰ کے حضور یہ نماز ابو ہریرہ کی طرف سے قبول کی جائے یا اس کا ثواب ابو ہریرہ کو پہنچے. عبادت اللہ کے لیے, آپ فالو کر گئے نا. ایک صحابی تھے, حدیث پاک میں آتا ہے, حضور اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ, علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی, وصیت نہیں کر سکی, تو میں کیا خدمت کر سکتا ہوں ان کی وفات کے بعد؟ حضور اسلام نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو, ایک کنواں کھدوا دو. اس وقت نیچے پانی کا کنواں بڑا مشکل ملتا تھا اور پانی کی بڑی قلت تھی مسلمانوں کو, فرمایا کنواں کھدوا دو اور صدقہ کر دو. اور حضور اسلام نے خود نام رکھ دیا اس بئر کا, بئر ام سعدن, بئر ام سعدن, یعنی سعد تھا جو صحابی کا نام, یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے, وہ تو فوت ہو چکی تھی. اب یا تو بئر سعدن ہی کہہ دیتے چلو کم سے کم کہ سعد کا کنواں ہے, تو سمجھ آتی کہ سعد نے کھدوایا ہے, مگر جو حضور نے نام رکھا وہ مرحومہ کے نام پر رکھا, سعد کی والدہ کا کنواں, ام سعد کا کنواں. تو مرحوم غیر اللہ, مرحوم کے نام منسوب ہو گیا نا صدقہ, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ صدقہ ان کے لیے کیا گیا نا, صدقہ خیرات عبادت نظر نیاز بمعنی عبادت اللہ کے لیے ہوتی, مگر جب کسی بندے کی طرف اسے منسوب کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی طرف سے ہے یا اس کا ثواب اس کو جائے. لہذا اس معنی میں یہ جتنے نظر نیاز اور ختم اور بزرگوں کے سلسلے کے سارے معاملات پائے جاتے ہیں, یہ سارے کے سارے ایصال ثواب کے معنی میں منسوب ہوتے ہیں. ان میں عزم شرع ہرگز کوئی منع نہیں, بلکہ حدیث پاک کی بہت ساری احادیث کی روح سے اس کا واضح جواز اور اصولی طور پر سنت ثابت ہوتی ہے. اصولی طور پر یہ اصول سنت ثابت ہوتا ہے. اور اس آیت کریمہ کے حوالے سے سمجھایا کہ اس آیت کریمہ میں کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے ان اعمال سے. ہاں, عقیقہ جب آپ کرتے ہیں, عقیقہ کا جانور وہ بھی صدقہ ہوتا ہے. عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی صدقہ ہوتا ہے. اور ہر صدقہ ہر خیرات اللہ کے لیے, صدقہ ایک عبادت ہے, ذبح وہ ایک عبادت, قربانی وہ بھی ایک قربانی ہے. تو عقیقہ کرتے ہیں تو اس میں اپنے بیٹے کا نام لگاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کس کا عقیقہ ہے؟ طاہر سرور صاحب کریں اپنے ایک بیٹے کے نام کا عقیقہ, کیا نام بیٹھے گا؟ فراز طاہر. تو اب اگر عقیقہ کریں تو اب فراز کا تو نہیں ہو سکتا نا, اب تو کوئی میاں ہوگا تو اس کا ہی عقیقہ ہوگا. جب طاہر سرور صاحب کریں اپنے بیٹے فراز کا عقیقہ, اور ان سے کوئی پوچھے یہ کیا کر رہے ہیں, تو یہ کہیں جی میں بتا نہیں سکتا چونکہ غیر اللہ کے نام منسوب نہیں ہوگا. بس وہ کہے گا جی کچھ پتا تو چلے یہ کس سلسلے کا ہے, کہیں جی یہ تو غیر اللہ کے نام منسوب ہو جائے گا, بتا نہیں سکتا تو یہ تو تماشا بن گیا, بیٹے کا نام آ گیا تو حرام ہو گیا. نہیں, شریعت نہ معاملات کا مذاق اڑاتی ہے اور نہ لوگوں کے لیے تنگیاں پیدا کرتی ہے. یہ کہیں گے میرے بیٹے کا عقیقہ ہے, تو بیٹے کے عقیقے کا جانور ہے بیٹے کے, اور جب تک اسے منسوب نہیں کریں گے کہ بیٹے کے عقیقہ کا ہے, وہ عقیقہ اس کا بنے گا ہی نہیں. جب تک نیت نہیں کریں گے کہ اس بیٹے کے عقیقے کا ہے تو وہ عقیقہ بنے گا ہی نہیں. تو منسوب واجباً کرنا پڑا, لازماً کرنا پڑا, نیت کرنی پڑی. لہذا اس قسم کے منسوب ہونے میں عزم شرع نہ صرف یہ کہ کوئی حرج نہیں, بلکہ یہ سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود منسوب فرماتے, جب جانور قربانی دیتے عید الاضحیٰ کے دن, تو قربانی دیتے ہوئے ایک جانور قربانی کرتے فرماتے اللہم تقبل منی ومن امت محمد, اے اللہ مجھ سے میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما, یہ قربانی میری اور میری امت کی طرف سے. اور پھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، حدیث پاک میں ہے، حکم دیا اور فرمایا علی تم ہمیشہ ایک قربانی میری طرف سے دیا کرنا. تو سیدنا علی شیر خدا ایک قربانی تو دیتے اللہ کے حضور اپنی طرف سے، اور ایک قربانی حضور اسلام کے اسم گرامی کی طرف منسوب کر کے دیتے کہ یہ قربانی جو اضحیہ ہے یا من امہم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور اسلام کی طرف سے، تو اس پر حضور اسلام کا نام آتا. اب نام کا مطلب یہ نہیں کہ صدقتن لرسول اللہ نہ یا عبادتن لرسول اللہ، نہ اس کا مطلب عبادتن للہ صدقتن للہ ذبیحہ اللہ کے لیے، مگر ان رسول اللہ من قبل رسول اللہ حضور کی طرف سے ہے تاکہ آپ کی روح مبارکہ کو اس کا ثواب پہنچے. تو اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں والدین کی طرف سے. حج جو کیا جاتا ہے حج بدل، وہ کیا ہے؟ پورے کے پورے حج پر غیر اللہ کا نام آتا ہے. یہ آپ کس کی طرف سے کر رہے ہیں؟ جی میں اپنی والدہ کی طرف سے حج بدل کر رہا ہوں. تو والدہ کا نام آ گیا پورے حج پر، طواف پر بھی اور صحیح پر بھی، یہ باپ کی طرف سے. تو حج بدل کرتے ہیں لوگ بھیجتے ہیں اور شریعت میں جائز ہے، حکم صحابہ کرام نے کیا، حضور اسلام نے حکم دیا. تو گویا کسی بھی عمل پر غیر اللہ کا نام اس معنی میں آ سکتا ہے کہ یہ فلاں کی طرف سے ہے یا فلاں کے ثواب کے لیے، اور یہ شریعت میں نہ صرف جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے. عمل سب اللہ کے لیے ہوتا ہے، عمل سب عبادت کے معنی میں اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو اس آیت کریمہ سے کوئی ٹکراؤ نہیں. بیٹے مچھلی کا پوچھا اس نے کہ مچھلی ذبح نہیں ہوتی، اور بغیر ذبح کے جو جانور مر جائے وہ مردار ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ نے حلال کیا، اور بغیر ذبح کے جانور کا حرام ہو جانا، ہر جانور کا حرام ہو جانا بغیر ذبح کے، اس کو کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. اور حضور اسلام نے اس میں سے دو کو ایکسیپٹ کر ایکسیپشن دے دی. میں نے آپ کو بتایا جیسے اللہ محلل اور محرم ہے، تو اللہ ہی کی نمائندگی فرماتے ہوئے، اللہ ہی کے تشریح اختیار کے نمائندے کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی محلل اور محرم ہیں. اگر حضور علیہ السلام کسی چیز کو حلال کر دے تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حلال کر دیا. حضور علیہ السلام کسی چیز کو حرام فرما دے تو ایسے ہے جیسے اللہ نے حرام کر دیا، کیونکہ حضور جو اختیار استعمال فرماتے ہیں تشریعی، وہ اختیار اللہ ہی کے اختیار کا آپریشن ہوتا ہے، ٹکراؤ نہیں. تو ہر جانور جو بغیر ذبح کے مر جائے، حلال جانور جو بغیر ذبح کے مرے، اس کو اللہ نے حرام کیا، اللہ کے حرام کیے ہوئے میں سے دو کو حضور نے حلال کر دیا. یہ شان ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی. اللہ نے چار مقام پر یہ حکم آیا ہے قرآن مجید میں، کتنے؟ چار مقامات، اور چاروں مقامات پر اللہ نے کوئی ایکسیپشن کریٹ نہیں کی قرآن مجید میں. حرمت علیکم المیتۃ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے میتا اور مردار حرام کر دیا، قرآن نے کوئی ایکسیپشن نہیں کی، کمپلیٹلی حرام کر دیا. اب حضور علیہ السلام کا جو اختیار تشریعی ہے اس کے تحت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میتتن حرام، حدیث پاک میں ہر مردار حرام ہے الا میتتان السمک والجراد، فرمایا ہر مردار حرام ہے. کس کے حکم سے؟ بولیے، حضور کا فرمانا کہ ہر مردار حرام ہے کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے حرام ہے. آگے فرمایا الا میتتان، سوائے دو مرداروں کے، دو مردار حلال ہیں. یہ مرداروں میں سے دو مردار کس نے حلال کر دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کون سے؟ السمک والجراد، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. اب مچھلی آپ بغیر ذبح کے بسم اللہ اللہ اکبر بغیر ذبح کے کھاتے ہیں، اور ٹڈی دل اب تو نہیں، پہلے کبھی کبھی آیا کرتی تھی ٹڈی جو آ جاتی تھی، کبھی گتلا ہو مکڑی، مکڑی جو مکڑی نہیں آتی تھی کبھی کبھی فصلوں پر، تو وہ کئی لوگوں کا ذوق ہے کھانے کا، کئی کھایا کرتے تھے کئی کھاتے ہیں، اور اب آج مہنگائی کا عالم یہی رہا تو لوگ مکڑیوں کو تلاش کریں گے کھانے کے لیے، ضرورت بڑھ جائے گی. تو مکڑی حضور نے حلال کر دی اور مچھلی حلال کر دی بغیر ذبح کے، یہ دو حلال ہیں. یہ حضور علیہ السلام کے تشریعی اختیار کی بہت بڑی دلیل اور ثبوت ہے. اور یہ اس مسئلے کو آخری مسئلہ بناتے ہیں، اسی آیت کو مکمل کر دوں گا. یہ ان احباب کے لیے توجہ طلب چیز ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں. ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم کسی حدیث کو معاذ اللہ نہیں مانتے. یہ حلال حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے، رسول کو کوئی اختیار، ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ نقطہ عبرت ہے. اور جو کہتے ہیں صرف قرآن کو مانتے ہیں حدیث و سنت کو حلال حرام کے حکم میں نہیں مانتے ان کے لیے بھی عبرت ہے. تو کم سے کم وہ یہ کہنے والے مچھلی کو کھانا چھوڑ دیں, مکڑی تو چلو میسر نہیں آتی, مچھلی تو چھوڑ دیں. کہ قول پر قائم رہنا چاہیے کہ مچھلی تو اللہ پاک نے قرآن کی چار آیتوں کی روح سے تو حرام بنتی ہے, اس کو تو حلال کیا آقا ہے دے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے. یہ حضور کا تشریح اختیار ہے, آپ نے حلال کر دیا اور وہ آپ کا حلال کرنا اللہ کا حلال کرنا. ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں ایک اور آیت اترے اور اس میں فرما دیا جائے لوگو ہم نے ہر مردار کو حرام کیا تھا اس میں سے دو کو اب مستثنا کر کے حلال کرتے, بس جیسے اس آیت کا اثر ہوگا اس طرح حضور علیہ السلام کے فرمان کا شریعت میں اثر ہے, بس حلال ہو گیا استثناء حلال. ایسی کئی چیزیں ہیں جو حضور علیہ السلام کے احادیث سے احکام شریعت وجود میں آئے ہیں. یہ جو ایک مرتبہ آپ میں سے بعض لوگ جو کوئی علمی ذوق رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا, رجم کا ایک کیس چلا تھا وفاقی شریعت عدالت میں کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے وفاقی شریعت عدالت نے یہ جو بدکار مرد اور بدکار عورت کی سزا ہے اگر وہ شادی شدہ ہوں تو رجم سٹوننگ ٹو ڈیتھ, رجم یعنی پتھر مار کے یا شوٹ کر کے مار دینا, اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہوں تو ان کی سزا بدکاری کی, آج سورہ نور کی تلاوت ہو رہی تھی تو ان کی سزا جو قرآن مجید میں آئی وہ ہے 100 کوڑے. کیا؟ اور اگر شادی شدہ ہو مرد یا عورت وہ بدکاری کے مرتکب وہ ثابت ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے, سزائے موت ہے رجم کی صورت میں. تو وفاقی شریع عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ رجم جو ہے یہ حد ہی نہیں ہے, یہ حد ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ قرآن سے ثابت نہیں. دلیل مضبوط کیا تھی؟ یہ قرآن سے ثابت نہیں, اور حدیث بھی جو ہے حدیث بھی ہے وہ بھی قدر واحد ہے, اور چونکہ قرآن سے ثابت نہیں تو سو یہ حرام یہ حد نہیں ثابت ہو سکتی, حد کے لیے قرآن سے ہونا ضروری. اس کے اوپر ملک میں ہنگامے اور جلسے اور احتجاج اور بیانات شروع ہو گئے. ہمارے لوگ تو بیانات اور احتجاج اور ہنگامے ہی کرتے ہیں, علمی طور پر تو آگے پھر زور ان جگہوں پر نہیں پڑتا. خالی فتوے اپنے گھروں پہ بیٹھ دے لینا آسان ہے, اور علمی دلائل کی قوت سے اس کو ثابت کرنا تھوڑا مختلف عمل ہے. چنانچہ اس پر اپیل ہو گئی سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ نے یہ کیس دوبارہ وفاقی شریع عدالت کو ریفر کر دیا کہ دوبارہ سماع کرو, ریویو کے لیے سماعت کرو. اس موقع پر وفاقی شریع عدالت نے مجھے بلایا, یہ حال بن 1984 کا یا 85 کا کوئی واقعہ ہے, جی 1985 کا 84 کا یہ واقعہ ہے, اور پی ایل ڈی جو لاہور جو ہائی کورٹ کی اور فیڈرل شریف کورٹ کا جو لیگل ڈیسیجن جو ہے پاکستان لیگل ڈیسیجن پی ایل ڈی وغیرہ وہ 85 میں کوٹ ہوا ہے, آگے کوٹ ہوا ہے قانون کی کتابوں میں. تو میں گیا اور میں نے اس کے اوپر 3 دن دلائل دیے تھے, 18 گھنٹے بحث کی وفاقی شریع عدالت میں, انہوں نے کسی اور کو نہیں سنا, بس باقیوں کو کہا کہ ہمارے تمام الجھنیں دور ہو گئیں, ہمارے مسائل حل ہو گئے. باقی جو علماء آئے تھے وہ اپنا تحریری بیان دے جائیں تو شامل ہو جائے گا تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا. 3 دن 18 گھنٹے تک صرف تمام علماء بھی موجود تھے اور میری بحث اور دلائل ہوتے رہے. اس میں جو دلچسپ نقطہ تھا, پہلے دن انہوں نے وفاقی شریع عدالت نے چیف جسٹس نے اور ججوں نے مجھ سے یہ سوال کیا, مجھے کہنے لگے پروفیسر صاحب آپ بتائیے کہ کیا یہ قرآن سے ثابت ہے رجم کی سزا؟ میں نے کہا نہیں, حدیث سے ثابت ہے. تو کہنے لگے بات تو ختم ہو گئی, جب آپ خود مان رہے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہی نہیں تو پھر حد کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا آپ کو کس حکیم نے کہہ دیا کہ حد صرف قرآن سے ہوتی ہے؟ حد جیسے قرآن سے ہوتی ہے ویسے ہی حدیث سے بھی ہوتی ہے. آپ نے یہ کیسے تصور ذہن میں رکھ لیا کہ جب قرآن میں نہیں تو حد کیسے ہو گئی؟ حد ایسے ہی ہو گئی سنت سے اور حدیث سے جیسے قرآن سے ہوتی ہے. انہوں نے کہا تو کیا حد قرآن کے علاوہ سنت اور حدیث سے بھی حد ثابت ہوتی ہے؟ میں نے کہا حد ثابت ہوتی ہے. پہلا پورا دن 6 گھنٹے اس نقطے پر صرف کی اور یہ کوشچن کلیئر ہو گیا, دلائل سے وہ مان گئے کہ ہاں حد ثابت ہوتی. انہوں نے کہا کیا یہ بات قرآن سے ثابت ہے؟ کیا یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ حد اللہ کے سوا رسول کے حکم سے بھی حد ثابت ہو سکے؟ میں نے کہا یہ اصول بھی قرآن سے ثابت ہے. سورہ نساء کی ایک آیت تھی, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا, اور جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے, اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور حدوں کو توڑ دے, وہ جہنم میں جائے گا. میں نے کہا یہاں قرآن مجید نے حد کو توڑنا دو چیزوں کو قرار دیا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی، دونوں کو حد توڑنا قرار دیا. تو جب حد ٹوٹتی دونوں کی خلاف ورزی سے ہے، اس کا مطلب ہے حد قائم ہوتی بھی دونوں کے احکام سے، اللہ کے حکم سے بھی حد بنتی ہے، اور اگر رسول کے حکم سے الگ سنت سے، رسول کے حکم کو سنت اور حدیث کہتے ہیں، اگر اس سے حد وجود میں نہ آتی تو اس حکم کو توڑنے سے حد بھی ٹوٹتی نہ. اگر اس حکم کی خلاف ورزی سے ٹوٹتی ہے تو مطلب ہے اس کے فرمان سے بنتی بھی ہے، اور آیات بھی حدیث بھی. تو خیر و بات کھل گئی الحمدللہ، وفاقی شہی عدالت نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. 114 صفحے کا فیصلہ لکھا تھا حد کے خلاف، انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لیا اور نیا فیصلہ صادر کر کے حد کو، رجم کو بطور حد شرعی تسلیم کر لیا. یہ بہت بڑا تاریخی فیصلہ. بنیادی چیز یہ بدت اس میں کیا جرت اور کیا بہادری تھی، کوئی ٹوپی چل گئی ہیں، کوئی بندوقیں چل گئی ہیں، کوئی تلواریں چل گئی ہیں. اب بس چھوڑیے بچے، بس بیٹے بس، نادان لوگ یہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اس میں کوئی جرت بہادری کی بات نہیں رہی. اچھا خیر، تو بنیادی چیز جو سمجھنے والی وہ یہ کہ یہ ایک غلط فہمی ہے دین کے باب میں، دین کے باب میں، کہ سنت سے اور حدیث سے اور فرمان رسول سے احکام شریعت نہیں بنتے، یا حلال و حرام ثابت نہیں ہوتے، یا معاذ اللہ صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب جہالت اور ضلالت اور گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے. اور اس کی مختلف شاخیں اس تصور کی پھیلی ہیں آگے، انہوں نے ہمارے خرمن کو، دین اور عقیدے کے خرمن کو تباہ کر ڈالا ہے. سو بنیادی کی، اس لیے اللہ پاک نے جا بجا فرمایا، اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور رسول کے حکم کی اطاعت کیا کرو، اور اپنے میں سے اولی الامر کی. اور اگر تمہارا کوئی تنازع ہو جائے تو فائنل ڈیسیجن کے لیے، فائنل اتھارٹی کے لیے جایا کرو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فائنل ڈیسیجن کے لیے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف جایا کرو. تو اللہ کی بارگاہ کو جس طرح شریعت میں فائنل اتھارٹی ہونے کا درجہ حاصل ہے، اس طرح بارگاہ رسول کو بھی شریعت میں فائنل اتھارٹی ہونے کا درجہ حاصل ہے. جس طرح اللہ کی یعنی حکم قرآن کی حیثیت فائنلی اتھارٹیٹیو ہے، اس طرح حکم رسول کی حیثیت بھی فائنل، انچینجبل، پرماننٹ، ابسولیوٹ اور انکنٹینجنٹلی، یہ حکم رسول کا فائنل ہے اور اتھارٹی کی حیثیت کہانا ہے ہمیشہ کے لیے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. صرف اتنا ضرور ہے کہ رسول کا درجہ اللہ کے نیچے ہے، اسی طرح حدیث اور سنت کا درجہ قرآن سے نیچے ہے. یہ مرتبہ ہے، مرتبے کا فرق فقط الوہیت اور ربیت کے فرق کے باعث ہے. اللہ اور رسول میں جو فرق ہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق اور ان کے بندے ہیں. سو یہ فرق، قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث رسول کا کلام ہے، مگر ہے وہ بھی وہی ہے. اس مرتبے کے فرق سے حکم کا فرق نہیں بن جاتا، حکم کا فرق نہیں بن جاتا. حکم کا مطلب یہ کہ احکام شریعت حدیث اور سنت سے بھی اسی طرح بنتے ہیں جس طرح قرآن سے. ہاں اتنا فرق ہے کہ اگر کوئی تطبیق کی صورت نہ رہے اور حدیث اور قرآن کی کسی آیت میں تعارض آ جائے، جو آتا نہیں ہے، آتا نہیں ہے، مگر انسانی عقل اور علم کے مطابق کوئی تطبیق اور انٹرپریٹیشن نہ ہو سکے اور مطابقت نہ رہے، کلیش آ جائے، تو اللہ کو یعنی قرآن کا حکم اس صورت میں فائق ہوگا. یعنی قرآن حدیث کا ناسخ بن سکتا ہے، مگر حدیث قرآن کی ناسخ نہیں بن سکتی. یہ چھوٹے اور بڑے کے درجے کی وجہ سے، خالق و مخلوق اور مولا اور رسول، اس درجے کی وجہ سے. مگر رہ گیا احکام شریعت کا وجود میں آنا، پوری شریعت کا بننا اور حدود کا بننا اور حلال و حرام کا بننا یا حلال و حرام کیا جانا، یہ سب اختیارات تشریح اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے. اور شریعت میں جو اختیار حلال و حرام کا اللہ کا ہے، اللہ نے اس اختیار میں کلیتاً اپنا قائم مقام ذات پاک محمد مصطفیٰ کو بنایا. کیا؟ اپنا قائم مقام بنایا. اس لیے علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ وہ کہتے ہیں، ایک خاص ان کی کتاب السالم المسلول ہے، بڑے یہ روشن خیال محدث اور مفسر اور فقیہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ فَأَقَامَهُ اللَّهُ مُقَامَ نَفْسِهِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَإِخْبَارِهِ وَبَيَانِهِ فَلَا يَجُوزُ أَن يُفَرَّقَ بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے میں، امر میں، منع کرنے میں، حلال کرنے میں اور حرام کرنے میں، امر میں اور نہی میں، اور کسی چیز کی خبر دینے میں اور کسی کو واضح کرنے اور بیان میں، ان تمام امور میں اپنا کاملاً مقام نفس ہی اپنا قائم مقام قائم کر دیا، اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا ہے. اقامہ اللہ مقام نفس ہی، اللہ نے رسول کو اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا ہے. اللہ نے رسول کو اپنی، اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شرک کیا چیز ہے، یہ شرک نہیں ہے. ہم نے شرک کو یوں ہی ایک ایسی چیز بنا دی کہ ہر جگہ ٹھوک دیا، یعنی امر نہیں اخبار اور بیان. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں حلال اور حرام کے اختیار میں اور اخبار و بیان میں اللہ نے رسول کو اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا. کیا مطلب؟ یعنی اپنا قائم مقام بنا دیا. اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ لوگوں، امر نہیں اور اخبار اور بیان میں جو بات میرا رسول کہہ دے سمجھو وہ خدا نے کہا ہے. مطلب یہ ہے جو بات رسول کہہ دے سمجھو وہ خدا نے کہا ہے. خدا کے اختیار امر و نہی کو اور مصطفیٰ کے اختیار امر و نہی کو الگ نہ سمجھنا. اللہ نے رسول کو اپنا قائم مقام بنایا اور فلا یجوز، اللہ اور رسول کے درمیان ان امور میں فرق کرنا حرام ہے. اللہ اور رسول کے درمیان ان امور میں فرق کرنا شریعت میں ناجائز ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ کا قول میں نے آپ کو عبارت بتائی، تو فرق نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ چیز بیان ہوئی ہے، بس آگے ختم کیا. فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس تم میں سے جو شخص سخت مجبور ہو جائے یا نہ تو نافرمانی کرنے والا، اگر سخت اضطراری حالت کو پہنچ جائے، ایکسٹریم اسٹیٹ آف نیسیسٹی کے، یہ جو اضطراری قانون ہے لا آف نیسیسٹی، کیا جس میں مارشل لا آتا ہے اور اسلامی بن جاتا ہے، یہ بھی مس انٹرپریٹیشن ہے. ناجائز استعمال شریعت کا احکام کا، مارشل لا کو اس کے تحت کرا لیا کہ یہ لا آف نیسیسٹی میں جائز ہے، استعمال غلط ہے اس قانون کا وہاں، مگر لا آف نیسیسٹی قرآن کا لا ہے، شریعت کا ہے. فرمایا جو انتہائی اضطراری حالت میں چلا جائے، انتہائی مجبور ہو جائے، انتہائی مجبور ہو جائے، بشرطے کہ نہ تو نافرمانی کرنے والا ہو، یعنی اللہ کے حکم کو توڑنے کی نیت بھی نہ ہو، ولا عادل اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، اور عادت اور چسکا لینے والا بھی نہ ہو، عادی بننے والا بھی نہ ہو، چسکا لینے والا بھی نہ ہو، حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، اور اللہ کے حکم کو توڑنے اور نافرمانی کرنے والا بھی نہ ہو. یہ دو پابندیاں ہوں اور انتہائی اضطراری حالت میں اگر ہو تو یہ چیزیں اوپر حرام بیان کی، فقط جان بچانے کے لیے، بقدر زندگی جان بچانے کی حد تک ان میں سے اگر کچھ کھا لے فلا استعمال ہے تو اس پر گناہ نہیں. گناہ جان بچانے کی حد تک، اللہ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اس لا آف نیسیسٹی پر دو شرطیں لگ گئیں کہ حد سے بھی نہ بڑھے اور نافرمانی بھی نہ کرے. تو جو مارشل لا، لا آف نیسیسٹی کا، شریعت کا سہارا لے کر لگے یا لگتے ہیں اور وہ دس دس بارہ بارہ سال چلتے رہتے ہیں، وہ براہ راست غیر باغ ولا عاد کی خلاف ورزی میں آئے یا نہیں آئے؟ تو قرآن تو کہتا ہے کہ اس کو پرپیچویٹ نہ کرے، عادی نہ بن جائے، چسکا نہ لے، اقتدار کا چسکا لگ جائے، استعمال شریعت کرتا رہے، کھاتا چسکا رہے، یہ بات ناجائز ہے. اور نہ حد سے بڑھے اور نہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے، یہ دو شرطیں لگا کر. فرمایا سمن تر ایکسٹریم اسٹیٹ آف نیسیسٹی، انتہائی اضطراری حالت ہو جائے جہاں جان کا خطرہ ہو، یا قومی سطح پر پوری قوم کے تباہ ہونے کا خطرہ ہو، اجتماعی موت کا خطرہ ہو، پوری ملک کی انٹیگریٹی، سالیڈیریٹی اور سالمیت کا خطرہ ہو جائے، یہ اس میں آتا ہے اضطرار اجتماعی اور اضطرار قومی، وہ کیفیت پیدا ہو جائے، ارادہ خراب نہ ہو اور ارادہ لمبا کرنے کا بھی نہ ہو. ایسی صورت میں فرمایا اگر کچھ حرام یا ناجائز کام کو بھی بامر مجبوری تھوڑا استعمال کر کے جان بچا لو اپنی یا قوم کی، تو گناہ نہیں، اللہ معاف کرنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے. وما علینا الا البلاغ. Thank you.